هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، فہم القرآن کے سلسلے میں آج ہم انشاءاللہ 19ویں پارے کا مطالعہ کریں گے. قرآن مجید پڑھنا کار ثواب ہے، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھا اسے اس کے بدلے ایک نیکی دی جائے گی، اور ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ہے. میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک ہے، یعنی ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم بھی ایک حرف ہے. تو جب کوئی شخص صرف الف لام میم بھی پڑھتا ہے تو اس پر اسے 30 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ ایک حرف پڑھنے سے 10 گنا اجر ہو جاتا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن مجید کا اگر ایک مخصوص حصہ روزانہ پڑھا جائے تو جتنا بھی انسان پڑھے گا اس کے مطابق اس کو 10 گنا اجر زیادہ ملے گا، اور اگر اس کے پڑھنے کا انداز اور شوق اور اخلاص زیادہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ بھی دے سکتا ہے، کیونکہ اس کے خزانوں میں کچھ کمی نہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کی محبت عطا کرے اور ہمیں قرآن پڑھنے والا بنائے. 19ویں پارہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وَأَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا. جو لوگ ہمارے حضور پیش ہونے کا اندیشہ نہیں رکھتے، یعنی اس بات سے ڈرتے نہیں، اس کی امید نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کیوں نہ ہمارے پاس فرشتے بھیجے جائیں. یعنی اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا کر کیوں بھیجا ہے، ہمارے پاس کسی فرشتے کو بھیجا جانا چاہیے تھا، یا پھر ہم اپنے رب کو دیکھیں، وہ کسی انسان یا فرشتے کو بھیجنے کی بجائے براہ راست ہم سے کلام کرے اور ہم اس کو اپنے سامنے دیکھیں، پھر ہم مانیں گے. فرمایا، بڑا گھمنڈ لے بیٹھے یہ اپنے نفس میں اور حد سے گزر گئی اپنی سرکشی میں کہ یہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی نہیں اور اتنے بڑے بڑے مطالبے کرنے لگے. یہ سراسر تکبر کی علامت ہے، ورنہ جس شخص کو ہدایت سے دلچسپی ہو اس کے لیے اتنا بھی کافی ہے کہ اسے یہ بتایا جائے کہ فلاں شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے کر آیا ہے اور اس کے اندر وہ ساری علامتیں اور نشانیاں موجود ہوں، اور اس سے انسان پہچان لے کہ یہ شخص عام لوگوں کی طرح نہیں ہے بلکہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے. پھر فرمایا، یوم یرون الملائکۃ، جس دن وہ فرشتے دیکھ لیں گے، لا بشرا یوم اذ للمجرمین، اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری کا دن نہ ہوگا. ویقولون حجرا محجورا، اور وہ کہیں گے پناہ با خدا، یعنی یہ سب اب ہم نہ ہی دیکھیں تو اچھا ہے. کس دن دیکھیں گے؟ سب سے پہلی ملاقات جو انسان کی فرشتوں سے ہوگی وہ موت کے وقت. انسان موت کے وقت، اور ہر انسان چاہے کوئی نیک ہے یا بد، فرشتوں کو براہ راست دیکھ لے گا. اگر وہ نیک ہے تو عمدہ فرشتے آئیں گے، اور اگر وہ مجرم ہے، گناہگار انسان ہے، تو بھیانک فرشتے آئیں گے جو بہت اس کے ساتھ سختی کا برتاؤ کریں گے اور اس کو ماریں گے اور ڈانٹیں گے. اس سے اس شخص کی روح جسم میں بھاگنا شروع کر دے گی اور وہ نکلنا نہیں چاہے گی، کیونکہ انہیں سمجھ آ جائے گی کہ اب ہمارے ساتھ بہت برا سلوک کیا جانے والا ہے. لیکن وہ انسان بچ کے کہیں بھی چھوٹ کے جا نہ سکے گا، وہ سختی سے اس کی روح نکال کر لے جائیں گے. تو فرمایا، یہ فرشتوں کی ملاقات کی باتیں کرتے ہیں، انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کے پاس جب فرشتے آئیں گے تو وہ کسی خوشخبری کا دن نہیں ہوگا. اسی طرح اگر کسی قوم پر عذاب آئے تو وہ فرشتے لے کر آتے ہیں. کہا کہ اگر وہ فرشتے آ گئے ان کی سرکشی ہٹ دھرمی اور کفر کی وجہ سے ان پہ عذاب لے کر تو بھی ان کے لیے وہ اچھا دن نہیں ہوگا. اس دن یہ کہیں گے کہ یہ ہمیں نظر نہ ہی آتے. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا. اور جو کچھ بھی ان کا کیا دھرا ہے اسے لے کر ہم غبار کی طرح اڑا دیں گے. یعنی کوئی بھی عمل اگر ایمان کے بغیر ہو, اخلاص کے بغیر ہو, تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں. اس کو اللہ سبحانہ وتعالی اس طرح اڑا دیں گے جیسے خاک کے باریک ذرے ہوتے ہیں, دھول جس کو کہتے ہیں. دھول ایسی چیز ہے کہ اگر آپ اس کو پکڑنے کی کوشش کریں یا اس کی مٹی کو اکٹھا کرنا چاہیں تو بھی ہاتھ میں کچھ نہیں آتا, بہت ہی باریک ذرے ہوتے ہیں وہ. تو اسی طرح ان لوگوں کے بڑے بڑے اعمال بالکل خاک بن جائیں گے. یہ تو خیر ان مجرموں کی بات کی جا رہی ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے, لیکن اللہ پر ایمان رکھنے والوں کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے, کیونکہ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ماننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے ہر عمل سے واقف ہے. اسی لیے وہ لوگ جو چھپ کر غلط کام کریں قیامت کے دن ان کی نیکیاں بھی دھول بنا کر اڑا دی جائیں گی, کیونکہ وہ اللہ سے نہیں ڈرتے تھے. لوگوں کے بیچ میں ہوتے تو دکھاوے کے کچھ اچھے کام کر لیتے, لیکن اکیلے ہوتے تو برے کام کرتے. جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑوں کی مانند نیکیاں لے کر آئیں گے. یعنی انہیں بڑے بڑے نیک کام کیے ہوں گے, لیکن اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو فضا میں پھیلے ہوئے غبار کے باریک ریزوں کی طرح بے اہمیت کر دے گا. خبردار, وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے, تمہاری ہی نسل سے ہوں گے, رات کو تمہاری طرح قیام کریں گے, لیکن تنہائیوں میں اللہ کے حرام کردہ امور کا ارتکاب کریں گے. یعنی جہاں انہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا چھپ کر غلط کام کریں گے. اس کے برعکس اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا, بس وہی لوگ جنت کے مستحق ہیں, اس دن اچھی جگہ ٹھہریں گے اور دوپہر گزارنے کو عمدہ مقام پائیں گے. حشر کے میدان میں مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف طرح کا معاملہ کیا جائے گا. کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو اس دن بہت آرام کی جگہ ملے گی. ویسے تو حشر کا دن ہر شخص اپنے گناہوں کی وجہ سے پسینے میں ڈوبا ہوگا, جتنا جتنا جس کا جیسا عمل ہوگا اس کے مطابق اس کے اوپر حالات گزریں گے. لیکن صرف مجرم ہی نہیں پریشانی میں ہوں گے, بلکہ کچھ لوگ جو نیک ہوں گے وہ بھی پریشان ہوں گے, لیکن ان کی پریشانی بہت تھوڑی دیر کی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, قیامت کا عظیم الشان اور خوفناک دن مومن کے لیے بہت ہلکا کر دیا جائے گا, حتیٰ کہ اتنا ہلکا جتنا دنیا میں ایک فرض نماز پڑھنے کا وقت ہوتا ہے. فرض نماز پڑھنے میں 10 منٹ لگ جاتے ہیں, تو بس اتنی دیر کے لیے ان کو تکلیف محسوس ہوگی اور پھر وہ اس سے پار ہو جائیں گے. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا, آسمان کو چیرتا ہوا ایک بادل اس روز نمودار ہوگا اور فرشتوں کے پرے اتار دیے جائیں گے. یعنی جیسے بادل آتے ہیں تو بارش اترتی ہے, اسی طرح بادل آئے گا اور فرشتے اترنا شروع کر دیں گے. سوچئے کیا منظر ہوگا اس دن. اس روز حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی, اور وہ منکرین کے لیے بڑا سخت دن ہوگا. ظالم انسان اپنا ہاتھ چبائے گا اور کہے گا, کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا. آج دنیا میں تو انسان اپنی مرضی سے زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں, اپنے طریقے ایجاد کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس دن انسان اس بات کی حسرت اور تمنا کرے گا کہ کاش رسول کی پیروی کی ہوتی. کیونکہ جو لوگ رسول کی پیروی دنیا میں نہیں کریں گے, قیامت کے دن وہ ان کے پاس حوض کوثر پہ نہیں پہنچ سکیں گے. یا دین میں اگر انہوں نے نئے نئے طریقے ایجاد کر لیے تو ان کی راہیں بھی الگ ہو جائیں گی. پھر اسی طرح یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا, ہائے افسوس مجھ پر, ہائے میری کمبختی, لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. کیونکہ ہر انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے, اس لیے انسان کو دوستی سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے کہ کن لوگوں سے وہ اٹھتا بیٹھتا ہے, کن لوگوں کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے, کن لوگوں کے ساتھ وہ اپنے تعلقات رکھتا ہے, کیونکہ جیسے وہ لوگ ہوں گے ویسے ہی اس کے اوپر اثر ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے لوگوں, جس وقت میں حوض پر تمہارا منتظر ہوں گا اور تمہیں گروہ در گروہ لایا جائے گا اور راستے تمہیں متفرق کر دیں گے، یعنی ادھر ادھر ہو جاؤ گے، میں تمہیں آواز دے کر کہوں گا کہ راستے کی طرف آ جاؤ، تو میرے پیچھے سے ایک منادی پکار کر کہے گا انہوں نے آپ کے بعد دین کو تبدیل کر دیا تھا، میں کہوں گا یہ لوگ دور ہو جائیں، یہ لوگ دور ہو جائیں، یعنی وہ آپ کے ساتھ نہ ہوں گے۔ اور انسان اس وقت اپنا ہاتھ کاٹے گا، یعنی سخت ندامت اور سخت اپنے آپ پر غصہ کرے گا کہ میں نے غلط دوستی کیوں اختیار کی، اس کے بہکانے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی۔ کیونکہ بعض اوقات انسان کا دل اگر نرم بھی پڑتا ہے نا کہ میں کوئی اللہ کے راستے میں اچھا کام کروں، عبادت کروں یا صدقہ خیرات کروں یا کسی کی مدد کروں، تو انسان ہمیشہ اپنے منصوبے، اپنے پروگرام اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہے کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں۔ اگر اچھے دوست ہیں تو اسے انکریج کرتے ہیں، ہاں بھی تمہارا خیال تو بہت اچھا ہے، گڈ لک، اچھا ہے، جاؤ کرو۔ لیکن اس کے برعکس اچھے دوست نہ ہو تو وہ اس کو روک دیتے ہیں کہ اس کے کرنے کی کیا ضرورت ہے، اچھا فلاں کی مدد کرو گے، وہ تو ہٹا کٹا ہے، اس کی مدد کی ضرورت نہیں۔ تو اچھے لوگ انسان کو اچھے کاموں میں مدد دیتے ہیں اور برے لوگ اچھے کاموں میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں وہ صاف وجہ بتائے گا کہ اس کے بہکانے میں آ کے میں نے نصیحت نہیں مانی تھی جو میرے پاس آئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے تمہیں غور کرنا چاہیے کہ تم کسے اپنا دوست بنا رہے ہو۔ شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا، یعنی سب سے بڑا دشمن تو انسان کا پھر شیطان ہے کہ جو اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب انسان صدقہ کرتا ہے تو 70 شیطانوں کے جبڑے توڑ کے صدقے کے قابل ہوتا ہے، کیونکہ اس نے بندے کے ہاتھ پکڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ تم نے نہیں کرنا۔ کئی قسم کی تاویلیں اس کے اندر ڈالتا ہے، خوف ڈالتا ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ گے، اور طرح طرح کے وسوسے کہ پتہ نہیں جس کو دے رہے اس پہ لگے گا بھی کہ نہیں، فلاں مستحق نہیں ہے، ایسا ہے ویسا ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان بالکل بخل کرتا ہے۔ اور رسول کہے گا اے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو نشانہ تضحیک بنا لیا تھا۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اور رسول کہیں گے اے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا یا نشانہ تضحیق بنا لیا تھا۔ کیونکہ مہجور کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کے دونوں معنی، چھوڑنے کے معنی میں ہو تو قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی امت کی شفاعت کریں گے تو یہ دیکھیں گے کہ امت نے کیا کیا۔ تو اگر امت نے قرآن سے دوری اختیار کی تو وہ اس کی گواہی دیں گے، اور اگر کچھ لوگوں نے قرآن کا مذاق اڑایا تو وہ اس کے بارے میں شکایت کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کتنے لوگوں کو بلند کرتا ہے اور اس کے ذریعے کتنے لوگوں کو پست کرتا ہے۔ اور خاص طور پر یہاں ان قومی کی بات آ رہی کہ میری قوم، میرے لوگ۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، ہم نے اسی طرح مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا، اور تمہارے لیے تمہارا رب ہی رہنمائی اور مدد کو کافی ہے۔ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، منکرین کہتے ہیں اس شخص پر سارا قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہ اتار دیا گیا۔ ان کو بڑا اس پر اعتراض ہوتا تھا کہ یہ تھوڑا تھوڑا کیوں اترتا ہے، ایک ہی کتاب دے دی جاتی اور ہر ایک پڑھ لیتا۔ ہاں ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کو اچھی طرح ہم تمہارے ذہن نشین کرتے رہیں، یعنی تھوڑا تھوڑا ہے، جیسے ہلکی ہلکی بارش آتی ہے جذب ہوتی چلی جاتی ہے، پھر مزید ضرورت کے مطابق، تو اس سے موسم خوشگوار رہتا ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اب عرصے تک بارش نہیں ہوتی، پھر اچانک بہت زیادہ ہوتی، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بعض اوقات کتنی مشکل کا ذریعہ بھی ہو جاتی۔ اور اسی غرض کے لیے ہم نے اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ الگ الگ اجزاء کی شکل دی ہے، یعنی یہ نہیں کہ شروع سے آخر تک بس ایک ہی عبارت ہو، بلکہ مختلف صورتیں ہیں، اس کے مختلف حصے ہیں، مختلف طرح کے مضامین ہیں۔ اور اس میں یہ مصلحت بھی ہے کہ جب کبھی وہ تمہارے سامنے کوئی نرالی بات یا عجیب سوال لے کر آئے، اس کا ٹھیک جواب بر وقت ہم نے تمہیں دے دیا، یعنی ان کے اعتراض یا سوال کا جواب اچھے طریقے سے آپ کو سجھا دیا اور بہترین طریقے سے بات کھول دی۔ جو لوگ اندھے منہ جہنم کی طرف دھکیلے جانے والے ہیں ان کا موقف بہت برا اور ان کی راہ حد درجہ غلط ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صحابی نے کہا, اے اللہ کے نبی, روز محشر کافروں کو ان کے چہروں کے بل کس طرح جمع کیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا, وہ ذات جس نے انہیں دنیا میں دو پاؤں پہ چلایا اسے اس پر قدرت نہیں کیا کہ قیامت کے دن انہیں چہرے کے بل چلائے؟ قتادہ نے کہا, ضرور ہے ہمارے رب کی عزت کی قسم, بے شک وہ منہ کے بل چلا سکتا ہے. تو ظاہر ہے کہ انسان اپنے ناک کو گھسیٹ گھسیٹ کے اور ماتھے کو زمین پہ لگا کے پھر چلے گا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو مددگار کے طور پہ لگایا اور ان سے کہا کہ جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے. آخر کار ان لوگوں کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا. یہی حال قوم نوح کا ہوا جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی. ہم نے ان کو غرق کر دیا اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا اور ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہم نے مہیا کر رکھا ہے. اسی طرح عاد اور سمود اور اصحاب الرس اور بیچ کی صدیوں کے بہت سے لوگ تباہ کیے گئے. ان میں سے ہر ایک کو ہم نے پہلے تباہ ہونے والوں کی مثالیں دے دے کر سمجھایا اور آخر کار ہر ایک کو غارت کر دیا. اور اس بستی پر تو ان کا گزر ہو چکا ہے جس پر بدترین بارش برسائی گئی. کون سی بستی؟ قوم لوط. کیا انہوں نے اس کا حال دیکھا نہ ہوگا؟ مگر یہ موت کے بعد دوسری زندگی کی توقع ہی نہیں رکھتے. یہ لوگ جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں. کہتے ہیں, کیا یہ شخص ہے جسے خدا نے رسول بنا کے بھیجا؟ اس نے تو ہمیں گمراہ کر کے اپنے معبودوں سے برگشتہ ہی کر دیا ہوتا اگر ہم ان کی عقیدت پر جم نہ گئے ہوتے. اچھا, وہ وقت دور نہیں ہے جب عذاب دیکھ کر انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کون گمراہی میں دور نکل گیا تھا. ارأیت من اتخذ الہہ ہوا, کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا؟ یعنی وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ کا حکم کیا, وہ یہ دیکھتا کہ میرا دل کیا چاہتا ہے اور وہ اپنی مرضی کے مطابق جیتا ہے. حدیث میں بھی آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان کے نیچے اللہ تعالی کے سوا جتنے معبود پوجے جا رہے ہیں ان میں اللہ کے نزدیک بدترین معبود وہ خواہش نفس ہے جس کی پیروی کی جا رہی. یعنی انسان باہر کے معبودوں کو کیا پوجے گا, وہ سب سے بڑا تو اپنے اندر کے بت کو پوجتا ہے کیونکہ اس کی اطاعت کرتا ہے, اس کی بات مانتا ہے. باہر کے لوگوں سے تو پھر بھی انسان مقابلہ کر لیتا, اپنے اندر سے مقابلہ مشکل ہوتا ہے. اسی لیے جو لوگ اپنے آپ سے لڑنا جانتے ہیں, اپنی غلطی دیکھنا جانتے ہیں, انہیں دوسروں سے لڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ وہ اپنے قصور کو جان کر اپنی اصلاح کی فکر میں رہتے ہیں. لیکن انسان کا نفس ایسی ایسی چالیں چلتا ہے کہ اپنی غلطی نظر نہیں آنے دیتا اور اس پر وہ فوراً تاویل کا پردہ ڈال کر دوسروں میں غلطیاں ڈھونڈنے لگتا ہے کہ ان کی وجہ سے میں غلط کر رہا ہوں, حالانکہ بڑی غلطی خود اپنے اندر ہوتی ہے جو نظر نہیں آ رہی ہوتی. کیونکہ انسان اپنے نفس کو تو پوچھ رہا ہوتا ہے, اس کو تو تکیہ دے رہا ہوتا ہے کہ ہاں تم تو سب ٹھیک ہی کر رہے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھے تمہارے متعلق ان گمراہ کن خواہشات سے سب سے زیادہ اندیشہ ہے جن کا تعلق پیٹ اور شرمگاہ سے ہوتا ہے اور اپنی مرضی پر چلنے کی گمراہی کا بھی اندیشہ ہے. کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ ایسے شخص کو کوئی سمجھا نہیں سکتا جو اپنی من مانی کرنا چاہتا ہو. کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے؟ جو اپنی خواہشات کے گھوڑے پہ چڑھا ہوا ہو وہ کسی کی بات نہیں سنتا. یہ تو جانوروں کی طرح ہے کیونکہ جانور بھی خواہشات کے لیول پہ جیتے ہیں, ان کو بھوک لگتی ہے کھا لیتے ہیں اور باقی شہوانی خواہشات ہوتی ہیں ان کی. اس کے علاوہ تو ان کا کوئی کام کاج نہیں ہوتا, نہ کوئی ان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے, بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں یہ لوگ. یعنی بیڑ بکریوں کی طرح, بلکہ ان کو بھی کچھ تو سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, دن کیسے گزارنا ہے. ان لوگوں کے سامنے کوئی منزل نہیں, کوئی مقصد نہیں, اور صرف اتنا پتا ہے کہ اپنی خواہشات کیسے پوری کرنی. پھر فرمایا, الم تر الی ربک کیف مد الظل, تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارا رب کس طرح سایہ پھیلا دیتا ہے؟ اگر وہ چاہتا تو اسے دائمی سایہ بنا دیتا. ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا پھر جیسے جیسے سورج اٹھتا جاتا ہے ہم سائے کو رفتہ رفتہ اپنی طرف سمیٹتے چلے جاتے ہیں، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور نیند کو سکون موت اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا تاکہ تم دن میں اپنے کام کاج کر سکو، رات کو ایک طرح سے ساری لائٹس آف کر دی تاکہ تم آرام کرو، اور وہی ہے جو اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو بشارت بنا کے بھیجتا ہے، پھر آسمان سے پاک پانی نازل کرتا ہے تاکہ ایک مردہ علاقے کو اس کے ذریعے زندگی بخشے، اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو سیراب کرے۔ اس کرشمے کو بار بار ہم ان کے سامنے لاتے ہیں تاکہ وہ کچھ سبق لیں، یعنی بار بار یہ بارش ان کے سامنے برستی ہے، بادل آتے ہیں، سب دیکھتے ہیں تاکہ انہیں کوئی نصیحت آئے، اللہ تعالی کی پہچان ہو۔ مگر اکثر لوگ کفر نہ ناشکری کے سوا کوئی دوسرا رویہ اختیار کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے تو ایک ایک بستی میں ایک ایک نذیر اٹھا کھڑا کرتے، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی بات ہرگز نہ مانو اور اس قرآن کو لے کر ان کے ساتھ جہاد کبیر کرو۔ اب یہاں قرآن کے ساتھ بہت بڑے جہاد کی بات کی جا رہی ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے، قرآن کے پیغام کو پہنچانے کے لیے انتہائی کوشش کرو اور اس میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھو، یعنی ہر چیز سے زیادہ محنت، کیونکہ جہاد کہتے ہیں بڑی محنت کو، بڑی کوشش کو، اور اس کے آگے کبیرہ آ گیا تو بہت ہی بڑی کوشش۔ یعنی قرآن مجید کو عام کرنے کے لیے چھوٹی موٹی کوششیں نہیں کافی ہوں گی۔ آپ سوچئے کہ اگر ہم اس بات کے بارے میں سوچیں کہ ہمارے ارد گرد کا کوئی شخص ایسا نہ ہو کہ جو قرآن سے محروم ہو، تو اس کے لیے کتنی محنت، کتنی پلاننگ، کتنی کوشش اور کتنا سرمایہ درکار ہوگا، پھر یہ کام ہو سکتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو جہاد کبیر کے لیے سارے ذرائع، سارے وسائل استعمال کرنے چاہیے، پرنٹ میڈیا بھی، الیکٹرانک میڈیا بھی، زبانی بھی، ملاقات کر کے بھی، بک فارم میں بھی، مختلف طریقوں سے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی اور آپ کے بعد آپ کی امت کی ذمہ داری ہے کہ ہر طریقے سے اس کتاب کو آگے پہنچایا جائے۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ بھی کہ کوئی جگہ ایسی نہ چھوڑی جائے کہ جہاں تک یہ کتاب یا اس کا پیغام نہ پہنچے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا پیغام ہے ساری انسانیت کے نام، اور ان تک پہنچانا کس کی ذمہ داری ہے؟ پروفٹ کے بعد آپ کی امت کی ذمہ داری۔ اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا رکھا ہے، ایک لذیذ اور شیریں، دوسرا تلخ اور شور، اور دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے، ایک رکاوٹ ہے جو انہیں گڈمڈ ہونے سے روک رہی ہے۔ یعنی بعض اوقات سمندر میں ایسی جگہ نظر آتی ہیں جہاں دو رنگ کے پانی ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اور وہ آپس میں گڈمڈ نہیں ہوتے، یا اسی طرح میٹھا اور کھاری پانی ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اور وہی ہے جس نے پانی سے ایک بشر پیدا کیا، پھر اس سے نسب اور سسرال کے دو الگ الگ سلسلے چلائے، تیرا رب بڑا ہی قدرت والا ہے۔ یہاں اب کچھ ایسی چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جن کے دو دو پہلو ہیں، جیسے انسان کے لیے دیکھنے کی چیزوں میں پانی کے دو رنگ، یا یعنی کہ دو مختلف چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، اسی طرح انسانوں کے رشتوں میں دو مختلف طرح کے رشتے، ایک سسرالی اور ایک جو ہے نسب کا، یہ دونوں اپنی نوعیت کے اعتبار سے مختلف ہیں، لیکن ان دونوں کو انسان ساتھ لے کر چلے تو اس میں انسان کی کامیابی۔ لیکن عام طور پر انسان ایک کی طرف جھک جاتا ہے اور دوسرے کا حق ادا نہیں کرتا۔ فرمایا تیرا رب بڑی ہی قدرت والا ہے، اس خدا کو چھوڑ کر لوگ ان کو پوج رہے ہیں جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، اور اوپر سے مزید یہ کہ کافر اپنے رب کے مقابلے میں ہر باغی کا مددگار بنا ہوا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو ہم نے بس ایک مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے کہ جو اچھا کام کرے ان کو خوشخبری دیں، جو برا کرے ان کو خبردار کریں۔ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی بال نہیں چاہتا، میری اجرت بس یہی ہے کہ جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے۔ وتوکل علی الحی الذی لا یموت۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس خدا پر بھروسہ رکھیے جو زندہ ہے اور کبھی نہیں مرنے والا. لیکن انسان کی کمزوری کیا ہے عام طور پر؟ کہ انسان اپنے جیسے انسانوں کا سہارا لیتے ہیں، ان سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں، ان کو اپنا رازق سمجھ لیتے ہیں. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کے اوپر بھروسہ کریں، کیونکہ اللہ تعالی کا سہارا ایسا سہارا ہے جو کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں، اس کو کبھی بھی موت نہیں آئے گی. وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور اس کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے. وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، کہ اپنے بندوں کے گناہوں سے بس اسی کا باخبر ہونا کافی ہے. الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، وہ جس نے 6 دنوں میں زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو بنا کر رکھ دیا جو آسمان اور زمین کے درمیان ہیں، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، رحمان، اس کی شان کسی جاننے والے سے ہی پوچھو کہ کون ہے وہ. ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ اس رحمان کو سجدہ کرو، کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے؟ یعنی کفار مکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس صفت سے ناواقف تھے. کیا بس جسے تو کہہ دے ہم اسی کو سجدہ کرتے رہیں؟ یہ دعوت ان کی نفرت میں الٹا اور اضافہ کر دیتی ہے. جس طرح فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا ما رب العالمین، یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ اسی طرح کفار مکہ کہتے تھے یہ رحمان کیا ہوتا ہے؟ یعنی کس قدر ناشکری کی بات ہے کہ انسان اپنے رب کو ہی نہ پہچانے. انسان جس چیز سے دلچسپی رکھتا ہے، جس چیز سے اس کا مطلب ہوتا ہے، اس کی تو گہرائیوں میں جا کے اس کے ہر معاملے کو پرکھتا ہے، دیکھتا ہے، اس کے ایک ایک پہلو کو جاننے کی کوشش کرتا ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ کا بندوں پر اتنا حق بھی نہیں کہ بندے اس کو جانے، اس کو پہچانے، صرف اس کے نام نہیں اس کی صفات کو بھی جانے؟ تو یہ چیز بندے کے حق میں درست نہیں. پھر فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیها سراجا وقمرا منیرا، بہت بابرکت ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ اور ایک چمکتا چاند روشن کیا. یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت ہے کہ کس طرح اس نے انسان کی ضروریات کو پورا کیا. دن کو وہ لائٹ دی جو جتنے وولٹ ہمیں چاہیے تھے، اور رات کو ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی، اور وہ بھی چند راتوں کو زیادہ اور باقی کم. اور چاند کا گھٹنا اور بڑھنا بھی دراصل اللہ سبحانہ وتعالی کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی. وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا، ایک کے بعد ایک آتا ہے ریگولرلی، کبھی اس میں کوئی ڈسکرپنسی نہیں ہوئی، کوئی فرق نہیں پڑا. ہر اس شخص کے لیے اس میں نشانی ہے جو سبق لینا چاہے یا شکر گزار ہونا چاہے. یعنی ہر شخص اپنے اپنے مزاج کے مطابق ان چیزوں سے سبق لیتا ہے، یعنی غفلت سے بیدار ہو جاتا ہے اگر وہ چیزیں اس کو واقعی صحیح معنوں میں نظر آ رہی ہیں. مسئلہ آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو دیکھا تھا تو کتنا بڑا سبق لیا، چاند کو دیکھا، تارے کو دیکھا، تو کتنی بڑی حقیقت پہ پہنچ گئے کہ یہ خدا نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ ڈوب جاتے ہیں. تو اسی طرح باقی لوگ بھی اپنے اپنے اعتبار سے ان چیزوں سے سبق لے سکتے ہیں اگر وہ ان میں غور و فکر کریں. اور اسی کی دعوت دی جا رہی ہے کہ جو شکر گزار ہونا چاہے گا اس کے لیے ان نشانیوں میں بڑے سبق ہیں. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، اور جاہل ان کے منہ آئے تو کہہ دیتے ہیں تم کو سلام ہو. یہاں اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کی کچھ خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں کہ ان کی شخصیت کیسے ہوتی. اب جو چال ہے انسان کی، واک، وہ اس کی پرسنالٹی کو ڈپکٹ کرتی ہے کہ وہ کیسا انسان ہے. کیونکہ چال صرف دو قدموں سے چلنا نہیں ہوتا، انسان کی سوچ بھی اس میں انوالو ہوتی، اور جس طرح کا آپ کا موڈ ہوتا ہے اسی طرح کی آپ کی چال بھی ہو جاتی. تو یہ ایک نشانی ہے کسی بھی انسان کے مزاج کی یا اس کے اخلاق یا اس کے کردار کو ظاہر کرنے کی. تو جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں ان کی چال میں عجزی ہوتی، سستی نہیں ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چال میں عاجزی تو تھی لیکن سستی نہ تھی. اور پھر جاہل جب ان سے بات کریں تو کہہ دیتے ہیں تم کو سلام ہو, یعنی وہ ان سے جھگڑتے نہیں, بحثیں نہیں کرتے, گالیوں کا اور ان کے بہتانوں کا جواب نہیں دیتے, ان کے مقابلے میں ویسے بےہودگی اختیار نہیں کرتے بلکہ آسان طریقے سے ان سے ایک طرف ہو جاتے ہیں. جیسے کہ سورۃ القصص میں بھی آتا ہے کہ جب وہ کوئی بےہودہ بات سنتے ہیں تو اسے نظر انداز کر دیتے ہیں, اگنور کر دیتے ہیں, کہتے ہیں بھائی ہمارے اعمال ہمارے لیے, تمہارے اعمال تمہارے لیے, سلام ہے تم کو, ہم جاہلوں کے منہ نہیں لگتے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, وہ جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں, یعنی اپنی نیند توڑ کے اٹھنا اور رات کی تنہائیوں میں اللہ کے حضور کھڑے ہو کر عبادت کرنا, یہ اسی کے حصے میں آ سکتی ہے جو واقعی سنجیدہ ہو, اللہ سے محبت کرتا ہو اور اللہ کا سچا وفادار ہو, ورنہ نیند جیسی پیاری چیز انسان کے لیے چھوڑنا بہت ہی مشکل کام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص رات کے وقت نماز ادا کرتا ہو یعنی تہجد, پھر وہ نیند آنے کی وجہ سے نہ پڑھ سکے یعنی کسی دن بیمار ہو یا سوتا رہ جائے, تو اللہ اس شخص کو نماز کا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا اور اس شخص کو سونا اور آرام کرنا صدقہ بن جائے گا. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, جو دعائیں کرتے ہیں اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے, اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے, وہ تو بڑا ہی برا مستقر اور مقام ہے, بدترین ٹھکانہ ہے, وہ کوئی رہنے کی جگہ تو نہیں. تھوڑی سی دھوپ زیادہ ہو جائے, گرمی زیادہ ہو جائے تو انسان بے چین اٹھتا ہے, کہاں یہ کہ کوئی آگ کی انگیٹھی میں جا بیٹھے. جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں, یعنی وہ اعتدال کے ساتھ اللہ کے راستے میں دینے والے ہوتے ہیں, بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے. اور وہ جو اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں پکارتے, شرک نہیں کرتے, اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے یعنی قتل نہیں کرتے, اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں, کیونکہ جب انسان زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے اندر سے چلا جاتا ہے. یہ کام جو کوئی کرے وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا, یعنی شرک قتل زنا ایسے بڑے بڑے جرائم ہیں کہ جو اس کا مرتکب ہوگا اس کو سزا ملے گی, قیامت کے روز اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا اور اسی ذلت میں وہ ہمیشہ پڑا رہے گا, الا یہ کہ کوئی ان گناہوں کے بعد توبہ کر چکا ہو کہ میں اب دوبارہ ایسا نہیں کروں گا, نہایت شرمندہ ہو, اللہ سے معافی مانگے, استغفار کرے, صدقہ دے اور ایمان لا کر عمل صالح کرنے لگا, یعنی پچھلی غلط اور خراب زندگی کو آل ٹوگیدر چھوڑ دے. ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا, یعنی اللہ بے حد مہربان ہے, وہ بڑا غفور الرحیم ہے, وہ انسان کے لیے قدردان ہے کہ اس کی برائیوں کو بھی نیکیوں میں بدل دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کئی لوگ خواہش کریں گے کاش وہ زیادہ برائیاں کرتے. صحابہ نے کہا کیوں؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نے نیکیوں میں بدل دیا ہوگا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر غلط کام کرنے والے کی برائی نیکی میں بدل جائے گی, یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو برائیاں کرنے کے بعد اتنے شرمندہ ہوں گے اور ایسی توبہ کریں گے کہ ان کی برائیاں پھر نیکیوں میں بدل جائیں گی, لیکن اس کے لیے سچی توبہ کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ انسان پھر بعد میں آہے بھرے کہ ہائے وہ کتنے اچھے دن تھے جب میں اپنی مرضی سے جو چاہتا تھا کر لیتا تھا. نہیں, انسان بلکہ شرمندہ ہو اور ان برائیوں پر اتنا نادم ہو کہ وہ بھی نہ کھولے. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا, جو شخص توبہ کر کے نیک عملی اختیار کرتا ہے وہ تو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے. والذین لا یشہدون الزور, اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, اور کسی لغو بات پر کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہو تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں. یہ لغو کیا چیز ہے؟ ہر وہ بات ہر وہ چیز کہ جس کا کوئی فائدہ نہ ہو, بے مقصد. عموماً یہ چڑیوں کے بولنے اور اسی طرح بکریوں کے بولنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ ایسی آوازیں ہیں کہ جو انسان کو بہت ڈسٹرب کرتی ہیں, اور کوئی بھی عقل مند انسان اچھے مزاج والا اس میں دلچسپی نہیں لے سکتا. یہ اس کے لیے کوئی اچھی آوازیں اچھا دل بہلانے والی چیز نہیں ہے. تو اسی طرح جو لوگ لغو پر فضول قسم کی گفتگو اور بیکار باتوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایسی مجلسوں میں ان کا دل نہیں لگتا اور وہاں بیٹھ نہیں سکتے بلکہ اچھے طریقے سے الگ ہو جاتے ہیں. جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے اور بہرے بن کے نہیں رہ جاتے کہ جیسے انہوں نے کچھ سنا ہی نہ ہو، بلکہ غور سے سنتے ہیں اور اس کے مطابق اپنا عمل تبدیل کر لیتے ہیں. جو دعائیں مانگا کرتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، جو دعائیں کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا، یہ ہے وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے، یعنی جنت میں ان کے لیے بلند عمارتیں ہوگی، آداب و تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا، وہاں ہمیشہ ہمیشہ وہ رہیں گے، کیا ہی اچھا ہے وہ مستقر اور مقام. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہیے میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی ہے اگر تم اس کو نہ پکارو، یعنی اس کو تو کچھ بھی نہیں فرق پڑتا. اب کیا اگر تم نے جھٹلا دیا تو عنقریب وہ سزا پاؤ گے کہ جان چھڑانی محال ہوگی، یعنی اللہ کو جھٹلانے والوں کے لیے پھر انجام اچھا نہیں.